আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূরা কসস কা মুতালা হাম কর রহে থে, তো ইনশাআল্লাহ আয়াত নম্বর 60 সে আগাজ করেঙ্গে। সূরত কা নম্বর হ্যায় 28, পারা নম্বর হ্যায় 28, ইয়ে নিকাল লিজিয়ে। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, امين يا رب العالمين। آیت نمبر 60 میں دنیاوی سر و سامان کا اخروی نعمتوں سے موازنہ کیا گیا, کمپیریزن بیان ہو رہا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بتایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا, آخرت میں جو نعمتیں ان کی حقیقت کیا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها, اور جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے کسی بھی چیز میں سے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان اور اس کی زینت کا ذریعہ۔ وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ تو دنیا کا یہ سر و سامان جو ہے چند روز ہے اور برتنے کی چیز ہے, زندگی کے استعمال کی چیز ہے, اور جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اکثریت جو ہے وہ انسان کو اکثر بیشتر نقصان کا باعث ہی بنتی۔ اب پیٹ جو ہے وہ دو آم سے بھر جاتا ہے, تیسرا آم کھانے میں جو ہے آدمی کو کہیں آنے لگتی, اور چوتھا اگر کھلا دیا جائے تو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے, لیکن اصل جو نعمتیں ہیں وہ آخرت میں جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں, وہ مستقل بھی ہیں اور وہ کہیں بہتر۔ فرمایا افلا تعقلون, کیا یہ عقل نہیں رکھتے, کیا عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیت نمبر 61, کیا جنت کی نعمتیں پانے والا اور دنیا دار سر و سامان اکٹھا کرنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بیان ہو رہا ہے افما وعدناہ وعدا حسنا, اور بس جس سے ہم نے وعدہ کیا ہو اور بہت اچھا وعدہ کیا ہو, فہوا لقیح, اور وہ جو ہے اس وعدے کو پانے والا بھی ہو۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا, کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دیا ہو دنیا کی زندگی کا سر و سامان؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین, پھر وہ ہو قیامت کے دن جو ہے حاضر کیے جانے والوں میں سے, یعنی وہ مجرموں کی طرح حاضر کیا جائے وہاں اللہ کے سامنے اور اسے حساب دینا پڑے کہ میں نے جو ہے کس طرح کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور یہ جو نعمتیں جو ہیں ان کا کس طرح استعمال کیا۔ تو فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایک وہ شخص ہے جس سے جنت کا وعدہ ہے اور اس کی وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں, اور دوسرا یہاں کا سر و سامان اکٹھا کرنے والا ہے, اور پھر بات کچھ بھی ہوگی اور جو ہے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ احادیث کا مفہوم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا یہ سر و سامان جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوڑا کرکٹ سے بھی حقیر ہوگا, وہاں کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا جو یہاں کی بڑی سے بڑی نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں دنیا کی۔ آیت نمبر 65, اللہ پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ, اور جس دن وہ پکارے گا انہیں اور پوچھے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, کیا جواب دیا تھا تم نے جو ہے رسولوں کو۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہونے والا ہے قیامت میں, اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے دین پہنچایا نہیں پہنچایا, اور پھر امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا جواب دیا اپنے رسول کو۔ یہ نبی آئے تھے تمہارے پاس, انہوں نے ہماری دعوت تمہارے سامنے رکھی, الحمدللہ کل ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا کہ ہر نبی کی ایک ہی دعوت, اور پھر اب لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے اس دعوت کو سن کر کیا جواب دیا, قبول کیا یا رد کر دیا یا نظر انداز کر دیا, بالکل اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ آیت نمبر 67, فلاح پانے کی شرائط بیان ہو رہی۔ قرآن میں نقصان کے لیے بہت سارے الفاظ آئے, خسران بھی ہے, خسارہ بھی ہے, اور ہلاکت بھی ہے, بربادی بھی ہے, لیکن کامیابی کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ فلاح کا لفظ آتا ہے۔ تو فرمایا اب اس کی شرائط بیان ہو رہی ہیں, فَأَمَّا مَن تَابَ, پس وہ جو جس نے توبہ کی, وَآمَنَ, اور ایمان لایا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جس نے کی نیک اعمال, فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, پس قریب ہے کہ وہ ہوگا کامیاب لوگوں میں سے۔ تو یہ شرائط ہیں جناب, گناہ ہر ایک سے ہوگا, لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ توبہ کرنے والے ہیں, پھر وہ ایمان لے کر آتے ہیں, صرف ان کا کلمہ زبان تک نہیں رہتا بلکہ ان کے دل تک اترتا ہے, اس پر یقین ہوتا ہے ان کا, اور اسی طرح پھر صرف زبانی دعوے دار نہیں ہوتے, اپنے عمل کو بھی درست کرتے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شرائط ہمیں بھی پورا کرنے والوں میں بنائے۔ اب کچھ سرچنگ کوشچنز آ رہے ہیں, آیت نمبر 71, کون ہے اللہ کے سوا جو دل لا سکے. فرمایا قل قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے, ارائیتم, بھلا تم نے بھلا دیکھو تو, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ تاری کر دے تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ, تو کون ہے اللہ کے علاوہ معبود, یاتیکم بضیاء, جو لے آئے تمہارے لیے روشنی, افلا تسمعون, تو کیا تم غور سے نہیں سنتے. تو بتائیں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے رات ساری کر دے تو کوئی ہے جو روشنی لا سکے, یہ زمین کی حرکت روک دے, اپنی ایکسس کے گیٹ گھوم بھی ہے دن رات بن رہے لیکن یہ رک جائے اس طرح گھومنا گردش کرنا, تو کون ہے, بڑے سے بڑا سائنسدان ہی کیوں نہ ہو, اور کتنی انرجی ہم لگا دیں, جب بھی موومنٹ ہوتی ہے انرجی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی گاڑی کو چلانے کے لیے کتنا جو ہے وسائل لگانے پڑتے ہیں, اور کتنے جو ہے اس میں جو ہے پاپڑ بننے پڑتے ہیں, اور اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ مستقل چلا رہے, اگر روک دیں اسے تو یہ ہمیشہ کی رات تاری ہو جائے. اگلا سرچنگ کوشچن, کون ہے اللہ کے سوا جو رات لا سکے, اگر فرض کریں جو ہے دن ہی تاری کر دے اللہ. فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے, ارائیتم, بھلا دیکھو تو, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, اگر تاری کر دے اللہ تم پر دن جو ہے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ, تو کون ہے اس کے علاوہ معبود, یاتیکم بلیل, کہ وہ لے آئے تمہارے لیے جو ہے رات, تسکنون فی, کہ تم جو ہے آرام حاصل کر سکو اس میں, سکون حاصل کرو اس میں, افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے, کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی دن اور رات کا یہ معاملہ, اور ہم کتنا ہم اس پہ جو ہے ہمارے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے, اور ہم کتنی بے نیازی برتتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے ساتھ. آگے آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, دن اور رات کا نظام اللہ کی رحمت ہے, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور یہ اس اللہ کی رحمت میں سے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو, لِتَسْكُنُوا فِي, تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں, کس میں سکون حاصل کرتے ہیں, رات میں, اور دن میں آپ نے کتنا بھی سو لے لیکن جو چین اور جو آرام جو ہے اسے رات میں حاصل ہوتا ہے اس کا جو ہے مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے دن کا معاملہ. فرمایا ولی تب تغو من فضل ہی, اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل میں سے, یہ کب ہوتا ہے معاملہ, یہ دن میں ہوتا ہے, ہم روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ کی, اور آپ دیکھیں گے دنیا میں جو نعمتیں جو رزق ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے اللہ نے کبھی بھی کسب نہیں کہا, یہ کمائی نہیں ہماری, ہمیشہ فضل کا لفظ آتا ہے, ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے فضل, اس میں بھی سمجھ لیجئے, اجر جو ہے وہ محنتوں کا صلاحیتوں کا بدلہ ہوتا ہے, آپ نے مزدور سے کہا کہ بھئی یہ 4x4 کا گڑا کھود دو 100 روپے دوں گا, تو اس نے گڑا کھود دیا, آپ نے اسے 200 روپے دی, تو 100 روپے تو اس کا اجر ہے, لیکن یہ جو اضافی 100 روپے آپ نے دیے یہ کیا ہے, یہ آپ کا فضل ہے, یہ اسے اس کا رائٹ نہیں تھا لیکن یہ آپ نے اس سے اضافی دیا. تو دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا فضل ہے, یہ ہمارا اجر نہیں ہے, ہماری محنتوں کا صلہ نہیں, ہاں آخرت میں جو ملے گا ویسے وہ بھی اس کی رحمت ہوگی, اس کا فضل ہوگا, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسب کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ تمہاری کمائی ہے, اپنے ہاتھوں سے یا تو ہم خیر کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں, دنیا تو مقدر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی, اور قلم خشک ہو گئے تھے, اور وہ ورق خشک ہو گیا تھا, قلم رکھ دیا گیا تھا, یعنی کسی کو کس شخص کو کتنا ملنا ہے وہ پہلے ہی مقدر ہے. تو یہ اصل میں دنیا امتحان ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس امتحان میں پورا اتر رہے ہیں, یعنی یا تو شکر کا امتحان ہے یا صبر کا امتحان ہے, اور یہ دونوں معاملات آتے ہیں چاہے امیر ہو یا غریب ہو, کبھی صبر کے موقع آتے ہیں کبھی شکر کے موقع آتے ہیں, تو اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. یہاں پر بھی فرمایا کہ دن اور رات کا نظام اللہ کی رحمت ہے, اور رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو سوتے ہو, اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو, لعلکم تشکرون, اور یہ سب کچھ کس لیے ہے, تاکہ تم شکر گزاری کرو, اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں. آیت نمبر 75, ہر امت کے نبی کو بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا. ابھی تھا کہ ہر امت سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا جواب دیا رسول کو, اب یہ اس کا اگلا کمپوننٹ کہ رسول سے بھی پوچھا جائے گا. فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا, اور ہم کھڑا کریں گے ہر گروہ سے ایک گواہ, اور یہ گواہ جو ہے رسول اور انبیاء کرام ہوں گے, گواہی دیں گے کہ اللہ جو وہی ہم تک آئی تھی ہم نے ان تک پہنچا دی. اب یہ خود اپنے کیے کہ جو ہے خود قصوروار. فرمایا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے. وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائے گا ان سے جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے. آیت نمبر 76، اور لوگ افترا کیا کرتے ہیں، جھوٹے سہارے ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر تکیہ کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے جو ہے دکھاوے کے اعمال سے امیدیں ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے دور ہو جائے گا ان سے، گم ہو جائے گا. آیت نمبر 76، دنیا کے طلبگاروں کے لیے قارون کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اب قارون کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، اور اس کا ذکر اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ دولت تو ایک طرف رہنے دے، اس کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے اسے اٹھانے کے لیے کئی طاقتور مزدور جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے اس کی کنجیاں. فرمایا ان قارون کانا من قوم موسیٰ، بے شک قارون جو ہے قوم موسیٰ میں سے تھا، یعنی تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن فبغا علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی ان سے، طغیانی کی، سرکشی کی، اپنی قوم کے خلاف فرعون کی مدد کی. اور ایسے باغیوں کا جو ہے وہ ہر ایک جو ہے طلبگار ہوتا ہے، وہ جو اپنی قوم کے دشمن ہو انہیں جو ہے منہ مانگی رقم ملتی ہے. پھر آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور زمانے میں بھی تھا. فرمایا وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے دیا تھا اسے خزانوں میں سے. ما ان مفاتحہ، اور نہیں تھی اس کی کنجیاں. اور نہیں اٹھاتے تھے اسے مگر جو ہے چند مرد بڑی قوت والے. اچھا یہ ساکن ہے. لَتَنُوءُ بِالْعُزْبَتِ اُولِ الْقُوَّةِ، اور نہیں اٹھا پاتے تھے اسے مگر چند جو ہے چند مرد، وہ بھی بڑی قوت والے، بڑے طاقتور مزدور، اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے. تو خزانے تو رہنے تھے جو اس نے چھپائے رہتے، یہ تو اس کی کنجیاں تھی جن کا معاملہ. فرمایا اس قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، اور جب کہا اس سے اس کی قوم نے لا تفرح، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے. اب یہ جو مال و دولت ہے وہ نکل، ایک دن جو ہے آگے واقعہ آ رہا ہے کہ بڑے اپنی اکڑ کے ساتھ نکلا، اور اپنی پوری جو ہے وہ کنجیاں بھی لدی ہوئی ہیں، اور پوری جو ہے ایک لشکر سا جو ہے تشکیل دے کر نکلا، اور بڑا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے قوم کو. اب قارون جو ہے وہ مادہ پرست تھا، اور اس کی ساری توجہ جو ہے ایسی مال دولت پر تھی، اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے اس کی مادہ پرستی کا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اس سے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا، خود بھی کھاؤ اس میں سے، اپنی بھی ضرورتیں پوری کرو، اور جو مفلس ہیں محرومین ہیں ان پر بھی خرچ کرو، یہ کیا کرو گے سب مال تم نے بند کیا ہوا ہے، ایسے خرچ کرو. تو کہنے لگا کہ بے شک یہ تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے، یہ کوئی، یعنی اس نے اللہ کو ایک طرف کیا اور کہا یہ تو میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی محنت ہے جس سے میں نے کمایا. معاذ اللہ یہی کانسیپٹ اب آپ غور کریں دنیا دار کے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے محنت کیا، میں نے دن رات ایک کیا، لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوتے تھے، میں محنت کر رہا تھا، اب یہ میری محنت کا چلا. تو یہی مادہ پرستی کہ اللہ کو بیچ سے نکال دیا جائے، اور اپنا ہی اپنا، یا پھر جو ہے وہ اسباب پر ساری توجہ رہ جائے، اللہ میں بچنے کی توفیق عطا کرو. فرمایا اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد احلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہلاک کر دیا اس سے پہلے، من القرون، بہت سے لوگوں کو، بہت سے گروہوں کو، من ہوا اشد من ہوا، جو اس سے کہیں زیادہ تھے طاقت کے اعتبار سے، واکثر جمع، اور کہیں کثرت سے جو ہے مال کے اعتبار سے تھے، مال بھی ان کے پاس بہت تھا، طاقت بھی ان کے پاس بہت تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. ولا یسالو عن ذنوبہم المجرمون، اور ہم نہیں سوال کریں گے ان سے ان کے جو ہے جرموں کے بارے میں، ان مجرمین سے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے کیا گناہ کیا، اسے خود معلوم ہے، وہ تو اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں. تو یہ تو دنیا کی عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، اور وہ مختلف گواہوں کو بلاتے ہیں اور وٹنسز لیتے ہیں، اور پھر پوری جو ہے کاروائی سن کے پھر وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ کون صحیح ہوگا کون غلط ہوگا. اللہ تو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، تو اسے کوئی جو ہے حاجت نہیں ہوگی مجرمین سے پوچھنے کی، اسے سب پہلے سے پتا ہے. آیت نمبر 83، آخرت کا گھر کن کے لیے، تلک دار الآخرہ، اور یہ آخرت کا گھر, نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد, ہم بنا دیں گے اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں جو ہے بالا دستی سرکشی, اور نہ ہی وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. والعاقبۃ للمتقین, اور یہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہوگا؟ متقین کے لیے ہوگا, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہوگا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے ہوگا, جو نہ فرعون کی طرح اپنی بالا دستی چاہتے ہیں اور جو نہ قارون کی طرح زمین میں فساد مچانے والے. آیت نمبر 85 سے 88, یہ سورت کی آخری چند آیات ہیں, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کا خصوصی خطاب. فرمایا, ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن, لرادک الی میعاد, کوئی لوٹا نہیں سکتا جو ہے کیا میعاد, ہاں جی, کوئی لوٹا نہیں سکتا جو اس نے آپ کے لیے جو ہے ایک میعاد مقرر کیا ہے, ایک نہایت عزت کا مقام مقرر کیا. مفسرین کی دو رائے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مراد یہ ہے کہ فتح مکہ, کہ آپ کو غلبہ بالآخر اس دنیا میں بھی حاصل ہوگا. دوسری مراد میعاد سے لی جاتی ہے مقام محمود, جس پر جو ہے وہ آپ کو فائز کیا جائے گا, یہ اللہ کی قربت کا بلند ترین جو ہے مقام. فرمایا, قل ربی عالم و من جاء بالہدیٰ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر, ومن ہوا فی ضلال مبین, اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں, وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر القا کی جائے گی کتاب, الا رحمتا من ربک, مگر یہ جو ہے رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن ظہیرا للکافرین, بس آپ نہ ہو جائیے مددگار کافروں کے لیے. ولا یسدنک عن آیات اللہ, اور ورنہ جو ہے وہ روک دیں گے آپ کو اللہ کی آیات سے, بعد اذ انزلت الیک, بعد اس کے کہ وہ نازل کی گئی آپ کی طرف, ودعو الی ربک, اور بلائیے آپ اپنے رب کی طرف, ولا تکونن من المشرکین, اور آپ نہ ہو جائیے مشرکوں میں سے, شرک کرنے والوں میں سے, ولا تدعو مع اللہ الہا آخر, اور آپ نہ پکاریے اس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, کل شئین حالکن الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, ختم ہونے والی, سوائے اس کے, سوائے اس کی ذات کے, لہ الحکم, اسی کا ہے حکم, اسی کی ہے حکومت, اسی کا ہے اختیار, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا. تو بڑا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا جلالی انداز ہے آخری میں. اب نو باتیں یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئیں, آپ کے لیے فتح مکہ یا مقام محمود کی بشارت دی گئی, پھر کہا گیا کہ نبوت اور کتاب اللہ کی رحمت میں سے, آپ تو متوقع نہیں تھے لیکن اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی, اسی طرح آپ کافروں کے مددگار نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ جس زمانے میں نازل ہو رہی تھی سورت, تو کافر بڑے اس میں تھے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیں یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں, ورنہ اسی میں کچھ ترمیم کر دیں. تو فرمایا, آپ ان کی باتیں نہ مانیے, کافر آپ کو قرآن سے روک دیں گے اگر آپ نے ان کی باتیں مانی, تو یہ تو اللہ کی آیات سے روک دیں گے. پانچویں بات آئی کہ اللہ کی طرف بلاتے رہیے. چھٹی بات, مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے. ساتویں, صرف اللہ کو پکاریے. آٹھویں, موت یقینی ہے, سب نے مرنا ہے, فرمایا اسی کی طرف جو ہے وہ تم سب کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر. سورہ عنکبوت, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, اور کیونکہ اس میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سہارا بناتے, گویا ان کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح بودا ہے. تو اب اس کا, اس سورت کا تعارف سمجھ لیجئے. زمانہ نزول ہے سن 5 ہجری, اور یہ بڑا سخت دور تھا مسلمانوں کے اوپر, بلکہ یہ غلط ہو گیا, یہ سن 5 نبوی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو ابتدائی 3 سال تو زبانی طنز اور استہزاء کا معاملہ کفار نے رکھا, اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. پہلے کہتے تھے صادق الامین, اور جب قرآن نازل ہونے لگا تو معاذ اللہ شاعر, کاہن, ساحر, مسحور, یہاں تک کہ کذاب تک انہوں نے کہہ دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ بہتا گیا تو انہوں نے پھر شدید جو ہے جسمانی پرسیکیوشن پر اترا, اور شدید ٹارچر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کے جس رستے سے آپ صبح ہی منہ اندھیرے نکلتے تھے تو آپ کے رستے میں خاردار چیزیں اور جو ہے تکلیف دہ چیزیں ڈال دی جاتی. آپ جس رستے سے گزرتے اوپر سے کوڑا پھینک دیا جاتا، آپ سجدے کی حالت میں وہ اونٹ کی اوجڑی لا کر جو ہے رکھ دی جاتی اوپر، یہاں تک کہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کے اسے بٹا گیا کہ آپ کا دم ہی گھٹنے لگا، آنکھیں باہر آ گئی، اور بڑی مشکل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑایا. آپ کے کھانے پینے کے برتنوں میں غلاظت لا کے پھینک دیتے تھے. تو یہ سارے معاملے جو ہے اس میں ہو رہے تھے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا بلکہ دو طبقات خصوصاً ان کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے. ایک تھے ان کے غلام، اور ان میں یہی دور ہے جس میں حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف شدید مظالم ڈھاتا تھا، اور سخت تپتے ہوئے صحرا میں زرہ پہنا کر انہیں لوہے کی لٹا دیتا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا پھکتی ہوگی زرہ اور کیا تکلیف انہیں ہوتی ہوگی. اب جلتا ہوا پتھر جو ہے وہ بھاری ان کے سینہ پر آ کر رکھ دیتا تھا، اور اسی طرح اتنی پٹائی کی جاتی تھی کہ مارنے والے تھک جاتے تھے مار مار کے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد 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 یہ جاری رہتا تھا، نہیں رکتا تھا. اور یہی دور ہے جس میں حضرت خباب بن العرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ انگاروں پر لیٹ جائیں، اور جو ہے ان کی کھال جلی اور چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے. اور جو ہے یہی دور ہے جس میں مسعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا کہ اگر تمہیں مشرک والد کا دین پسند نہیں ہے تو اس کی ہر چیز بھی تم چھوڑ کے جاؤ. تو کہا یہ لباس بھی جو پہنے ہوئے ہو یہ بھی اسی مشرک باپ کا ہے، یہ بھی اتار کے جاؤ. تو مادر ذات جو ہے برہنہ کر کے جو ہے نکال دیا. تو یہ دور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اسے تعذیب المسلمین کہتے ہیں، یعنی شدید پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن کا دور تھا مسلمانوں میں. اب اس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ ایسے شدید دور میں اب کیا طریقہ اختیار کرو، تمہیں کیا کرنا چاہیے ایسے مشکل دور میں، اور یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں، اور کیا اللہ کو کیا کافر پسند ہے، مسلمان پسند نہیں ہے، تم پر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، یہ سب اس کا جواب آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں حروف مقطعہ الف لام میم، ان کے معنی ہیں، لیکن معنوں کی صحیح جو ہے صحیح معنی کون جانتا ہے، صرف اللہ یا پھر اس کا رسول. باقی مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن وہ صرف ان کی محض رائے ہیں. آیت نمبر دو، کیا محض دو بول بولنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمایا نہیں جائے گا کیا بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے اور فوراً جو ہے وہ جنت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، بس موت آئی اور وہاں فرشتے جو ہے ویلکم کرنے کھڑے ہوں گے اور آنکھ بند ہونی ہے اور وہاں جو ہے استقبال ہوگا، کیا ایسا معاملہ ہے؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا، کیا خیال کرتے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ایقولوا آمنا، کہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات کہنے پر بس سب ہو گیا کام. فرمایا وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے، بڑے شدید معاملات ہیں. اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہیں اس کلمے کے ساتھ. تو آسان نہیں، اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دعوے میں سچا بھی ہے یا ایسے ہی کلمہ جو ہے زبان سے جو ہے اس نے جو ہے نکال دیا. تو جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری تنہائے تیرے خون جگر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محنت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ آزمائشوں کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے، یہ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے کون واقعی مومن ہے اور کون جو ہے ایسے ہی جھوٹے دعوے دار. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر ہم لازمن ظاہر کر دیں گے ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم لازمن ظاہر کر دیں گے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. تو یہ ہو کر رہے گا، ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں شدید جو ہے قربانیوں کا تقاضا ہوتا ہے دین کی طرف سے، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ اس کے رسول اس کے دین سے محبت کرنے والا ہے اور کسے اپنی جان اپنے مال سے محبت. تو جان اور مال والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول دین سے محبت کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. آیت نمبر چار، کفار کو تنبیہ کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکیں گے. ٹھیک ہے ابھی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مہلت ہے، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انہیں پکڑ نہیں سکتا. وہ تو جب رسی جو ہے وہ دراز کیے جا رہا ہے اور جب اسے پکڑے گا تو پھر کوئی جو ہے وہ بچ کے نہیں جا سکتا. فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے جو ہے وہ سبقت لے جا سکتے ہیں، ہم سے بچ کر نکل سکتے ہیں. سا اما يحكمون, بہت برا ہے جو وہ جو ہے فیصلہ کرے. آیت نمبر 5, اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے, اسے ایک دن جو ہے منہ دکھانا ہے. فرمایا من کانا یرجو لقاء اللہ, اور جو کوئی امید رکھتا ہے, احساس رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا, فإن أجل الله لآت, تو بے شک اللہ کا مقدر کیا ہوا وقت تو آیا ہی چاہتا ہے. کتنی دیر رہ گئی ہے, بس ابھی آنکھ بند ہونی ہے, وہاں اللہ سے ملاقات ہے, تو وہ وقت تو آیا ہی جاتا ہے, سر پہ کھڑا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا, اسے پتہ ہے تم نے کیا کیا, کس وقت پہ کیا بات کہی ہے, اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, اور وہ جانتا ہے کہ تم نے کیا اعمال کیے, کس وقت کیا عمل تم کرتے رہے, تو نہ تمہارے قول جو ہے اس کی سماعت سے جو ہے وہ دور رہے, اور نہ تمہارے اعمال اس کے علم سے جو ہے وہ خالی. اسے ایک ایک بات کی اور ایک ایک عمل کی خبر ہے تمہارے. آیت نمبر 6, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دین کی خدمت کی توفیق دی. یہ اب صحابہ کرام اور اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے موقع دیا ہے آپ کو جو ہے اپنے کام کرنے کے لیے, اپنی خدمت کرنے کے لیے, تو ایک تو آدمی کہتا ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں, لیکن غور کرے تو بادشاہ کا احسان ہے, ہزاروں لوگ تھے جو ہے اس دربار میں آنا چاہتے تھے, اس نے جو ہے ان میں سے چند کو موقع دیا, تو کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اس نے چند کو موقع دیا ہوتا ہے اپنے دین کی خدمت کا, تو جن لوگوں کو موقع ملا ہے ان کے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, انہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی محنت کرتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. جہاد کا, جہادہ کا ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا, مفہوم ہوتا ہے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, ہر دفعہ قتال کا مطلب ہی نہیں ہوتا اس کا. تو فرمایا جو بھی جد و جہد کرتا ہے تو بے شک جد و جہد کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے جو ہے غنی ہے, اسے حاجت نہیں ہے, اس کی کوئی گھوٹ اٹکی بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ عبادت کریں گے تو اس کا کام بنے گا, اسے جو ہے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے, وہ سیلف سفیشینٹ ہے. اور آپ غور کریں گے تو واحد اللہ کی ذات ہے جو ایبسولوٹلی سیلف سفیشینٹ ہے, اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں, ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی, یعنی اس کے علاوہ تو ساری مخلوق ہے, اور وہ مخلوق ڈیپینڈنٹ ہے. ایک بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے آکسیجن کے اوپر, کہ آکسیجن نہیں ہوگی تو سانس نہیں لے سکتا, سورج نہیں نکلے گا تو فصل نہیں پکے گی, اور وہ بھی محتاج ہے کہ جو ہے وہ کسان جو ہے وہ بوئے اس کے لیے, اناج جو ہے نکالے اور کوئی روٹی پکایا اس تک ملے, تو ان ساری چیزوں کی, یہ ساری مخلوقات جو ہے محتاج ہے, صرف اللہ ہے جسے کسی چیز کی عادت نہیں. تو فرمایا کہ وہ غنی ہے تمام جہان والوں سے. آیت نمبر 7, اہل ایمان کے لیے عظیم بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو ہم لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازمن بدلہ دیں گے انہیں بہترین اس کا جو وہ کرتے رہے, ان کے جو اعمال ہوئے اس کا بہترین بدلہ اللہ دے گا. دوسرا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے کہ اور انہیں بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے ہیں. تو آدمی نے بعض دفعہ عمل کیا ہوتا ہے رخصت کے لیول پر, اور بعض دفعہ اعمال کیے ہوتے ہیں عظیمت کے لیول پر, تو اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے وہ عظیمت کے لیول کے مطابق جو ہے وہ دیں گے, اس کی شان سے کچھ بعید نہیں. بس ہم سے تقاضا یہ کہ یہ وقت محنت کا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محنت کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے, آیت نمبر 8, اب والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو مگر ان کے کہنے پر شک نہ کرو. اب بعض صحابہ جو ہیں بڑے نیک اور سعید صحابہ تھے, ظاہر ہے, اور نوجوان بھی ہیں, اب ان کے والدین نے ہر طرح کا ٹارچر کر کے اور تشدد کر کے دیکھ لیا کہ نہیں باندھ رہے, تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کہیں کہ اپنی محبت سے انہیں جو ہے دھمکانے کی کوشش کی, اور وہ یہ کہ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ سائے میں جاؤں گی نہ کھانا کھاؤں گی جب تک کہ سعد اپنے آبائی جو ہے مذہب کی طرف نہیں لوٹ آتا. اب حضرت سعد شدید پریشان, ماں سے محبت ہے اور سعید بیٹے ہیں, شریف آدمی ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری والدہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے اور دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو ہے میں دوبارہ جو اپنے سابقہ مذہب پر آ جاؤں, تو اس طرح کے بھی معاملات ہیں. تو اب شدید مسئلہ تھا, کیا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور بے شک ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ مجاہدہ کرے تم سے کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس کوئی علم بھی نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ہرگز ان کی بات نہ مانو. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے. تو فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن جب وہ ایسا حکم دے، شرکیہ حکم دے، تو پھر ان کی بات نہیں چلے گی، پھر نہ مانو انہیں. اور یہ بھی ایک طرح کا ہیریسمنٹ ہے، محبت کا استعمال کر کے یہ وہ جو ہے چاہتے ہیں اس طرح کا معاملہ، تو روک دیا گیا. ابو داؤد کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی ایسے حکم میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی. تو چاہے یہ مخلوق جو ہے والدین ہی ہو، وہ ایسا حکم دے رہے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا. خواہ اساتذہ ہو، خواہ کوئی مذہبی لیڈر ہو، خواہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی سا بھی ایسا حکم وہ دے رہا ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جس سے اللہ کا ناراض ہوتا ہے، تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا. آیت نمبر 9، مشرکین سے کٹو گے تو اللہ صالحین سے جوڑ دے گا. بڑا مسئلہ تھا، گھر والے چھوڑ دیتے تھے ایسے لوگوں کو جو ایمان لے آیا، آپ گھروں سے نکال دیا، اس سے تعلقات منقطع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ایمان کو کہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں سے کٹو گے تو یہاں سے جڑو گے. جو لوگ اپنے گھروں سے جو ہے کٹ کر آئے، تو کس سے آ کے جڑے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جڑ گئے، صحابہ کرام سے آ کے جڑ گئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ایک طرف سے کٹو گے تو دوسری طرف سے وہ جوڑ دے گا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کیے نیک اعمال، لندخلنہم فی الصالحین، ہم لازمن داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. اور یہی معاملہ ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہم پہلے پڑھا ہے. فرمایا ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام فرمایا اللہ نے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، تو ان کی مغفرت حاصل ہوگی، اللہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 10، نفاق کا خطرہ بیان ہو رہا ہے. وہ کون سی علامات ہیں کہ جو اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ نفاق میں مبتلا نہ ہو جائے یہ شخص؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتا ہے آمَنَّا بِاللَّهِ، میں ایمان لایا اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اسے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ سمجھنے لگتا ہے لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر. تو ایسا نہیں ہے، لوگ کتنا نقصان کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ جان سے مار لیں گے، کیا ان کا خوف اللہ کے عذاب کے برابر محسوس کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اللہ اگر ناراض ہو گیا تو اس کی ناراضگی سے کہیں شدید تر ہے، وہ جہنم میں خدا نہ خواستہ اگر چلے گئے تو وہاں تو لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہوگی اور آگ میں جلتے رہیں گے، اور کوئی والی اور پرسان حال نہیں ہوگا. تو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لینا لوگوں کی تکلیف کو، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. یہاں حد سے حد وہ جان لے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب آئی جو ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ لازمن کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی جو ہے بے شک آپ کے ساتھ ہی ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور کیا اللہ نہیں بہتر جانتا جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں سے؟ اللہ کو خوب پتا ہے کس کے دل میں کتنا ایمان، یعنی فتح مل گئی تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں میں سے، اور کوئی سخت معاملہ آ گیا تو پیچھے کتراتے. تو یہ روش جو ہے یہ منافقین کی روش، اللہ بچنے کی توفیق عطا کرے. آیت نمبر 11، اللہ کھڑے اور کھوٹے کو ظاہر کر کے رہے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سبھی ساتھ جنت میں چلے جائیں، کھڑے بھی چلے جائیں اور بیچ میں درمیان میں کھوٹے بھی وہاں پہنچ جائیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ دونوں کو علیحدہ کر دے گا. فرمایا ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا، اور لازمن اللہ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ لازمن ظاہر کر دے گا منافقوں کو. آیت نمبر 12، قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک اور طریقہ اپنایا بزرگوں نے کہ جو ہے اب نوجوان مان نہیں رہے اور جو ہے وہ اپنے آبائی دین کی طرف نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں آخرت کا خوف ہے نا، تم ہماری بات مانو، اگر آخرت میں اللہ ناراض ہوا تو ہم کہیں گے کہ ہماری وجہ سے اس نے ایسا کیا، اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر لے لیں گے، تم بس یہاں پر ہماری بات مانو۔ تو یہ بھی ان کا ایک انداز تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم پیروی کرو ہمارے رستے کی، یعنی تم بھی شرک کرتے رہو جیسے ہم شرک کر رہے ہیں، ولنحمل خطایاکم، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہ کا بوجھ جو ہم اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے جھوٹ بولے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ہاں وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا، ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے تو بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے علاوہ، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کر کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا تو ان کی گمراہی کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے۔ فرمایا ولا یحملن اثقالہم، اور وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ، واثقالم مع اثقالہم، اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن یوم القیامۃ عما کانوا یفترون، اور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے بارے میں کہ وہ کیا جو ہے وہ افترا کیا کرتے تھے، کیا جھوٹ جو ہے وہ بولا کرتے تھے، لوگوں سے اس طرح کی باتیں کر کر کے جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ اب جناب درمیان میں رکوع نمبر 2 سے 4 تک سابقہ امتوں اور رسولوں کے صبر و ثبات کی مثالیں بیان ہوئی، پہلے مسلمانوں کو تلقین کی کہ صبر کرو، یہ حالات تو آ کر رہیں گے، پہلے بھی لوگوں پر آئے تم پر بھی آئیں گے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے، اور یہ شدید حالات بتا دیتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں، اور مومن اور کافر میں اور منافق میں فرق کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو آگے جو 3 رکوع آ رہے ہیں اس میں ولقد فتنا الذین من قبلہم، کہ ہم نے یقیناً آزما چکے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اس کی تفسیر آ رہی، کیونکہ یہ واقعات ہم کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو بس یہاں پر میں صرف آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا جو ہے درمیان میں آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ 950 برس تک ثابت قدمی کی امتیازی مثال جو ہے وہ بنے رہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کی مثال پیش کی گئی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت اور دشمنی پر صبر کرنا اسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کی مثالیں بیان کی، گویا مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اہل ایمان قربانیاں دیتے رہے، آج تم قربانیاں دے رہے ہو تو نئی بات نہیں ہے، اور یہی مومن کو کرنا چاہیے، اس دنیا میں ایسا ہوگا، یہ مشکل حالات آ کر رہیں گے تو گھبراؤ نہیں۔ آیت نمبر 41، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا سہارا مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہے، اور یہی آیت ہے جو اس پوری سورت کا وجہ تسمیہ بنی، نام بنی سورت۔ معبود باطل کے زوف کی مثال بیان ہو رہی، اللہ کو چھوڑ کر جو باطل خدا بنا لیتے ہیں وہ نہایت بیکار ہے، بالکل کمزور ہے، ان پر سہارا لیا ہی نہیں جا سکتا، جس طرح مکڑی نے کہیں جالا تنا ہوا اور آپ کہیں کہ میں اس پر ٹیک لگا لوں کہ سہارا اس سے حاصل کر لوں تو کیا ہوگا، وہ مکڑی کا جارا بھی ٹوٹ گرے گا اور آپ بھی دھڑام سے گریں گے، تو فرمایا تو نہایت بودا سہارا ہے جو انہوں نے لیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست، کمثل العنکبوت، ان کی جو مثال ہے وہ مکڑی کی مثال کی مانند ہے، اتخذت بیتا، کہ وہ بناتی ہے گھر، وَإِنَّا أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے بودا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، تو فرمایا لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ جانے، کاش انہیں پتا ہو کہ یہ کتنے بودے ہیں جنہیں یہ اپنا بہت بڑا سہارا سمجھ رہے، اور سال کے سال ان کے نام کی نظر نیاز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب جو ہے سارے گناہ بخش دیے گئے اور جو ہے یہ بچا لیں گے ہمیں، اور خود نہ ایمان پہ نہ عمل پہ، اور سمجھتے ہیں کہ بس برسی منا لیں تو کام ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بچانے والی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ بہت بودے سہارے، اس زمانے میں مشرکین مکہ اپنے بتوں کو کہتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، انہیں ہم خوش رکھیں گے تو یہ بت جو ہے ہماری وہاں سفارش کر دیں گے، ہمیں وہاں نکال لے جائیں گے، فرمایا کہ یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ اس مکڑی کے جالے کی طرح بالکل بیکار ثابت ہوں گے۔ اب جناب رکوع پانچ سے سات تک جو ہے جب مخالفین ظلم و تشدد پر اتر آئے تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ صبر کریں، اب یہ مشکل حالات تو آنے ہی آنے، ایمان پر عمل صالح پر ڈٹے رہیں، ایسا نہ ہو کہ جب دشمن آنکھیں دکھائے تو آدمی ایمان سے پھر جائے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. تو فرمایا کہ نہیں، استقامت سے اپنے ایمان پر اور نیک اعمال پر ڈٹے رہو. اسی طرح دوسرا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہ اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیات کہ یہ تعلق کس طرح مضبوط ہوگا اللہ. تیسرا یہ کہ اگر اتنا ہی مشکل ہو گیا کہ اب اس زمین پر اللہ کی عبادت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہی ہے تو ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرو. لیکن اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے دین کی. یہ نہیں کہ میں مجبور تھا کیا کرتا اور میرا گھر ادھر ہی تھا تو بھائی گھر کہیں اور بنا لو، اصل چیز اللہ کی عبادت ہے. اسی طرح چوتھا حکم ہے جہاد کا بھی ہے کہ پھر جہاد کرو، کوشش کرو اس کی راہ میں. آیت نمبر 45، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ مشکل حالات میں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما دیجئے ان پر جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. واقم الصلاح، اور قائم کیجئے نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحش سے بھی اور گناہوں سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے. تو ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ جانتا ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کرو، قرآن پڑھو مشکل حالات میں، جب شدید آزمائش سے گزر رہے ہو تو اللہ کی آیات کا ورد ہو زبان کے اوپر، اور اسی طرح نماز قائم کرو. اور دوام ذکر الہی کی تلقین ہے کہ جو ہے اللہ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جو ہے نمازوں کے درمیان کے اوقات میں مستقل اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے. اور ذکر سمجھ لیں استحضار اللہ فی القلب، یعنی دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا، یہ اصل ذکر ہے. اب وہ ذرائع ذکر ہیں، زبان سے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لیکن دل لگا ہوا ہے گانے میں اور دل لگا ہوا ہے تجارت میں، تو یہ ذکر نہیں ہے. یہ صرف کیفیت ذکر اختیار کی ہے، ذریعہ ذکر تو اختیار کیا تسبیح ہاتھ میں ہزار جانے کی، لیکن ذکر کی حالت میں نہیں. ذکر کی حالت یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف. فرمایا تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ سختیاں جو ہے مومن کو اونچے سے اونچے لے جانے کے لیے ہوتا، اس کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی وفاداری ثابت کر سکے، بڑی قربانی دے کر آخرت میں بڑے مقامات حاصل کر. آیت نمبر 56، اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کرو. اتنی سختیاں ہو گئی ہیں، مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ اللہ کی بندگی کرنا، تو اللہ کی زمین بڑی ہے. فرمایا یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. انا ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسعت رکھتی ہے، بہت بڑی ہے. فایایا فاعبدون، بس میری ہی تم عبادت کرو. تو یہ نہ ہو کہ جو ہے جب ظالم تم پر ظلم کریں تو میری عبادت چھوڑ دو اور ان کی باتیں ماننا شروع کر دو، تم بھی شرک میں لگ جاؤ. ایسا نہ کرو، دوسری جگہ چلے جاؤ اور وہاں جو ہے، لیکن کرنا کیا اللہ کی عبادت. جرات ہو نہ منہ کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. آدمی اگر کوشش کرے تو جگہ بہت. آیت نمبر 57، تم ہجرت نہیں کرو گے تو بہرحال یہاں سے تو جانا ہی پڑے گا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کتنے دن اپنے محلوں میں رہ لو گے اور کتنے دن اپنی تجارت چلا لو گے؟ اگر جو ہے یہ چیزیں پیر کی بیڑی بنی ہوئی ہیں، بیڑیاں بنی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو، تو ان میں کتنے ایسے رہ لو گے؟ ایک وقت موت کا آئے گا اور جو ہے تمہیں نکال دیا جائے گا یہاں سے، ہجرت کرنی پڑے گی دنیا سے آخرت کی طرف. فرمایا ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا. اور جو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ یہ موت کب آئے، ان کے لیے تو دنیا جیل خانہ بنی ہوئی ہوتی. اب یہاں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانا ہے، شیطان کی اور نفس کی ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو روکنا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، حساب رکھنا ہے. تو ان کے لیے تو بہت بڑی لائبلٹی ہے دنیا کی زندگی، اور جب موت کا وقت آتا ہے وہ تو ان کے لیے فراغت کا وقت ہوتا ہے. جیسے آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بڑی محنت سے پیپر کر رہا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے, پیپر ختم ہو جاتا ہے, اس کے لیے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ بس فارغ ہو گیا. تو یہی معاملہ مومن کا ہوتا ہے کہ موت کا وقت اس کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ اب جو ہے دنیا کی محنت ختم اور اب اللہ کی طرف سے جو ہے اجر کا معاملہ ہوگا. فرمایا نشان مرد مومن بات گویم چمگ آیت تبسم بر لبے. تمہیں مرد مومن کی علامت بتاؤں, جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی, وہ تو خوش ہو جاتا ہے, تکلیفیں ختم, اب آزادی کا وقت آ گیا. آیت نمبر 58 سے 59, یہاں کا گھر چھوڑو گے تو وہاں بالا خانوں میں ٹھکانا پاؤ گے. اب گھر جو ہے وہ بھی آدمی کو بڑا پیارا ہوتا ہے, کاروبار ہے, گھر ہے, رشتے دار ہے, خاندان ہے, تجارت ہے. اب یہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں یا کسی اور جگہ جو ہے ہجرت کر جاؤں تو بڑا جو ہے وہ روک رہا ہوتا ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, ہم لازمن جو ہے وہ ٹھکانہ دیں گے انہیں جنت میں بالا خانوں کا. اور بالا خانے کہتے ہیں ملٹی اسٹوری اور ملٹی روم جو ہے وہ محل, جسے ریزیڈینشیل گارڈن کہہ لیں. فرمایا تجریب انتہتے الانہار و خالدین فیہا, جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں اور وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. نعم اجر العاملین, اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. الذین صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, جو جمے رہے, ڈٹے رہے اپنے دین پر, اپنے نیک عمل پر. وعلی ربہم یتوکلون, اور انہوں نے اپنے ربی پر بھروسہ کیا, اور جو ہے انہوں نے کسی مکڑی کے جالے کو جو ہے اپنا سہارا نہیں بنایا, اور کسی کو اللہ کے کو چھوڑ کر جو ہے اپنا جو ہے وہ نجات دہندہ نہیں سمجھا. آیت نمبر 60, ہجرت سے کیوں گھبراتے, اللہ ہی رازق ہے, جو یہاں دے رہا ہے وہ وہاں پہ بھی دے گا. فرمایا وَقَعِيَّم مِّن دَابَّتِ اللَّهَ تَحْمِلُوا رِزْقَهَا, اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق. کیا کسی گائے کو دیکھا ہے جو ایکسٹرا جو ہے وہ گھاس پھوس اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے, یا گھوڑا جو ہے اپنا چارہ جو ہے ساتھ جو ہے چھپا کے لے کر جا رہا, یا اور کوئی جانور جو ہے پرندہ جو ہے اپنے کہیں جو ہے اپنا رزق لے کر جا رہا. اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے, اور انسان کوشش بھی کرے تو ان مخلوقات اپنے علاقے کی مخلوق کو برا نہیں کہہ سکتا. ہم دیکھتے ہیں بقرہ عید میں آنن پانن جو ہے وہ ساری غلاظتیں یہ جو کبے وغیرہ یہ جو ہے ختم کر دیتے ہیں منٹوں میں, لیکن باقی دنوں میں کون رزق دے رہے. اس وقت تو چلے ہر جگہ جو ہے اوجھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہی اللہ انہیں باقی دنوں میں بھی رزق دے رہے. تو فرمایا اللہ یرزقوها, اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے. وایاکم, اور وہ تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے. یہ ہمارا مغالطہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں اور اپنی جو ہے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے کما رہے ہیں, بلکہ ہمیں بھی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے. اور بڑا مشاہدہ ہے, دونوں افراد نے ایک جیسا جو ہے بزنس شروع کیا, ایک جیسا انویسٹمنٹ کیا, لیکن ایک کا بزنس کہیں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا ساری محنت کرتا رہتا ہے اور جو ہے وہ نہیں چلا پاتا. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جسے دے. فرمایا وہو السمیع العلیم, اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. آیت نمبر 64, دنیا کی زندگی بمقابلہ آخرت کی زندگی. فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لحو ولعب, اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل. کھیل چند منٹوں کا ہوتا ہے, اس میں جیتنے والا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے, اس میں ہارنے والے کو کوئی بہت نقصان نہیں. باقی زندگی پڑی ہے, یہ تو معمولی سی تفریح ہوتی ہے, تھوڑا سا دل بہلانا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی محض تھوڑا سا تماشا اور کھیل ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے یہ جانے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے. اصل میں یہ مغالطہ ہے ہمارا, ہمیں صحیح کمپیرزن پتہ نہیں ہے کہ اصل قیمتی چیز کیا ہے. ہم پیتل ہی کو سونا سمجھیں اور اصل سونا جو ہے اس سے غافل. آیت نمبر 69, آخری آیت ہے اس سورت کی. حصول ہدایت کا یقینی ذریعہ کیا ہے؟ آدمی چاہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے, یہ ابدی نعمتیں اسے حاصل ہو جائے, اور دنیا میں جو ہے وہ کھوٹا سکہ ثابت نہ ہو بلکہ کھرا ہو سکہ ثابت ہو. تو فرمایا پھر کیا کرے؟ والذین جاہدوا فینا, اور وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں ہماری راہ میں, لنہدینہم سبلنا, ہم لازمن ہدایت دیتے ہیں انہیں اپنے رستوں کی. تو اللہ نے کیا شرط بتائی ہے ہدایت کے لیے؟ جدوجہد. یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے قرآن پڑھ کے ہم سمجھے کہ ہم نے سب سمجھ لیا, ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے. ये अल्लाह की रहमत है कि ऐसा माहौल है, लेकिन असल कुरान समझ आता है उस राह पे चलने में जब हम स्ट्रगल करें कि ये अल्लाह का हुक्म है, हमें इस पे इख्तियार करना, अपनी जिंदगी में उसे इख्तियार करेंगे तो फिर अल्लाह हिदायत खोलेगा। इस तरह जो है आरामदेह तरीके से सुनने से हिदायत नहीं मिलती, जद्दोजहद से मिलती। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ, اللہ کا یہ ساتھ ہمیں بھی جو ہے وہ حاصل ہو۔ اس کے بعد سورہ روم ہے, انشاءاللہ 12 رکعت جو ہے تراویح ہم ادا کریں گے پھر سورہ روم, اور اس کے بعد پھر ہم سورہ لقمان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا مقام آ رہا ہے حضرت لقمان جو ہے ان کی 8 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, اور بہت جامع مقام ہے, اس میں پورے دین کے تقاضے اس میں آ جاتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔